एक तो मैंने बात भूल जाती है, जो आपने मशवरा दिया था ना, एक आयत का, वो मैं देखा पढ़ के तो बिल्कुल ठीक है, वही सही याद आ गया आपको है? नहीं, दूसरा हिस्सा
बयान कहा था ना, बयान
एक लफ्ज का दो तीन लफ्जों से जो तर्जमा था, उसने आपने मशवरा दिया था कि बाकी वो आदमी सिर्फ एक ही रहने दें। तो मैंने कहा मैं देख के बताऊंगा। मैंने देखा तो वो एक ही रखना ज़्यादा बेहतर लगता है। भूल गए? दो चार दिन जो दरस हुए पीछे, उनमें से मुझे दिखाना, मुझे याद आ जाएगा फिर। अच्छा, ये कल वाला मसला आप शुरू करते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا على لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر इस हिस्से का पहले तलावत हो भी चुकी है, लेकिन इस आयत पर मैंने कहा था कि यहाँ बज़ाहिर एक इख्तलाफ है, जो इख्तलाफ दरअसल नहीं है। और मैंने कहा था कि हज़रत सालेह की कौम पर एक ही आवाज़ का अज़ाब नहीं आया, बल्कि दूसरी आयात से साबित है कि लंबा अरसे चलने वाला एक अज़ाब था। उस पर आप लोगों को याद नहीं आ रहा था कि कैसे हो सकता है, हर जगह तो एक ही आवाज़ का जिक्र है। तो जो मेरे जहन में आयात थी वो मैंने वो तलाश करके, तो इनके वक्त नहीं था चूँकि आज ज़्यादा हमारे पास, इसलिए मेरे जहन में तो सारी आयात हाजिर हैं। और आपको मैं समझाना चाहता हूँ कि इख्तलाफ़ क्यों नज़र आया है मुझे, और कुरान से साबित है कि सेहत वाहदा का वो मफहूम दुरुस्त नहीं जो आम तौर पर लिया जाता है, कि गोया एक ही ऊंची आवाज़ आई और सब दबाव बर्बाद हो गए। सेहत वाहदा के सिलसिले में जो बुनियादी आयत है, जो उसकी तफसील कर रहे बयान कर रही है, वो ये है, आयात हैं सूरह स्वाद 13-16। कर्रबत कबलहुम कौम नूहिम व आदुम व फिरऔन व ज़ुल औताद, उनसे पहले कौम नूह ने और आद ने और मेखों वाले फिरौन ने भी इनकार किया था, व समूद और समूद ने भी, व कौम लूतिन और लूत की कौम ने, वासहाबुल एका और असहाब एका ने, उलाइक अल अहज़ाब, ये हैं वो ग्रोह, इन कुल्लुन इल्ला कज़्ज़ब अर्रुसुल फ़हक़्क़ा इक़ाब, उनमें से हर एक वो था जिसने अपने रसूलों का इनकार कर दिया, बस उन पर अजाब सादिक़ आ गया। वमा यंज़ुरु हाउलाए इल्ला सहतम वाहिदतम व मा लहा मिन फवाक, ये सारे के सारे जिनका जिक्र गुजरा है वो सेहत वायदा का इनका इंतजार कर रहे थे। तो सेहत वायदा के अंदर अब देखने कौन कौन से अजाब आ गए। कौम नूह पर जो तूफान आया है, आसमान से बरसा और ज़मीन ने पानी उगला, ये सारा भी सेहत वायदा है। इसकी مرکزی تعریف جو قرآن کریم میں فرمائی گئی ہے وہ ہے ما لہا من فواق. جب تک اس کو نہیں سمجھیں گے صحت وعدہ کا مضمون سمجھ نہیں آ سکتا, اور یہی خیال دل میں رہے گا کہ گویا ایک اونچی آواز اور آنن فانن کمام تمام ہو گیا. ایک ایسا عذاب جس کے درمیان کوئی مہلت نہ ملے, کوئی وقفہ نہ آئے, وہ چلتا رہے یہاں تک کہ کام تمام نہ کر دے. یہ تعریف ہے صحت واحدہ کی. اس لیے وہ جو حضرت صالح کی قوم کے متعلق میں نے کہا تھا کہ لمبے عذاب کا بھی ذکر ہے, وہ یہ میری مراد ہے, مراد تھی کہ یہ خیال کہ حضرت صالح کی قوم کو اچانک اسی طرح پکڑ لی گیا ایک آواز کے ساتھ, یہ درست نہیں ہے. اب یہ دیکھیں کون کون ہیں اس میں. قوم نوح و یہ سب تو آ گئے نا. اس میں دیکھیں آپ عجیب عجیب ذکر ہے کہ نوح کو سیلاب آیا, اور قوم عاد کا بھی ذکر ہے اسی صحت واحدہ میں, اور فرعون کا بھی, جس کے متعلق آپ کو پتہ ہے کہ وہ صحت واحدہ ان معنوں میں نہیں تھی جن معنوں میں سمجھی جاتی ہے. وہ لمبے عرصے تک چلی ہے. قوم نوح پر جو قوم فرعون پر جو عذابوں کا سلسلہ چلا ہے, جس کو صحت واحدہ کہا جا رہا ہے, وہ تو کئی سال چلا ہے لیکن ان کو مہلت نہیں دیتا تھا. ایک جاتا تھا تو دوسرا پکڑ لیتا تھا. تو فواق کا نہ ہونا یہ مرکزی نقطہ ہے جس سے مسئلے کی سمجھ آ سکتی ہے. اور اسی میں پھر وہ بھی تھے جو دھسا دیے گئے زمین میں, وہ بھی اسی صحت واحدہ کا حصہ اسی کی تعریف میں آتے ہیں. لوط کی قوم پر بارش برسی ہے پتھروں کی, وَمَا يَنظُرُ إِلَّا هَٰؤُلَاء إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَا لَهَا مِن فَوَاق. یہ میں دوبارہ پڑھ رہا ہوں. اب میں آپ کو اس استنباط کے تعلق میں اور چند باتیں سنانی چاہتا ہوں. یہ سب نمبر ایک کا جو میں نے نوٹس لکھے ہوئے تھے وہ ذکر میں کر چکا ہوں. صحت واحدہ کے نتیجے میں ان بستیوں کا بھی قرآن کریم میں ذکر ہے جو زلزلوں سے زمین میں دفنا دی گئیں, اور بڑی بڑی شاہراہوں پر وہ عبرت کا نشان بنا کر مدفون کر دی گئیں. ایک آیت جو ہے یہ وہی ہے جو میں پڑھ چکا ہوں. دوسرا, مدین کی قوم کے عذاب کا ذکر سورہ الاعراف آیات 86 سے لے کر 93 تک ملتا ہے, اور یہ مدین کی قوم وہی ہے جو شعیب کی قوم کہلائی بتائی گئی ہے. جیسا کہ فرمایا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا, یہاں سے یہ مضمون شروع ہو رہا ہے, اور جس میں عذاب کا ذکر آیا آخر پر وہ یہ ہے فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ, ان کو زلزلے نے آ پکڑا جس کے نتیجے میں وہ اپنے گھروں میں وہ گھٹنوں کے بل پڑے ہوئے رہ گئے. حضرت لوط اور اصحاب الایکہ دونوں کے ذکر میں قدر مشترک یہی ہے کہ خطرناک زلزلے نے ان کی بستیوں کو تہوبالا کر دیا. آلیہ سافلہ سورہ الحجر آیات 74-80, حضرت شعیب کی مدین کی قوم کو اصحاب الایکہ بھی کہا گیا ہے. دیکھیے سورہ الشعراء آیات 177-190. بس اصحاب الایکہ مدین کا ہی ایک حصہ تھے. مدین ایک بہت وسیع قوم تھی جو عراق کے علاقے میں شمال سے جنوب تک اور بہت وسیع طول عرض کے ساتھ پھیلی پڑی تھی. اور ان پر قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے کہ ان میں کثرت سے ایسے نبی آئے ہیں جن کا قرآن کریم فرماتا ہے کہ ان کے نام نہیں لیے گئے، انہیں کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے، اور ان انبیاء کے واقعات کے خلاصے ان مثالوں میں دے دیے گئے ہیں۔ اب انہی میں سے وہ تھے جنہوں نے، جن کا ذکر ملا ہے اصحاب الاحیاء کا، انہوں نے کسف من السماء کا عذاب مانگا تھا کہ ایک آسمان سے ایک ٹکڑا ہم پر عذاب کی صورت میں اترے، یعنی ایک پتھر کا ٹکڑا یا کوئی بادل یا جو بھی صورت تھی، انہیں آسمان سے کسف مانگا تھا۔ لیکن جو جس عذاب کی تشریح کی گئی ہے وہ ہے انہو کانا عذاب و یوم عظیم، ان پر جو عذاب آیا وہ ایک ایسے دن کا عذاب تھا جو بہت دیر تک چلا ہے۔ یوم عظیم اس وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ عذاب کا دن لمبا لگا کرتا ہے، مگر اس تسلسل میں، اس سیاق و سباق میں یوم عظیم بتا رہا ہے کہ ان کو صحت واحدہ ایسی نہیں ملی کہ اچانک تباہ ہو گئے، بلکہ بہت لمبے عرصے تک وہ عذاب میں مبتلا رہے ہیں۔ اب اسی تعلق میں عذاب ذلہ کا ذکر ہے، ہاں ان کو ایک یوم ذلہ کے عذاب نے پکڑ لیا۔ اب رجفہ، یوم ذلہ، آسمان سے اترنا، زمین میں دسایا جانا، ان کی تشریح کیا ہے؟ تشریح یہ ہے کہ حقیقت میں جب زلازل آتے ہیں بڑے بڑے تو اطراف شام پہاڑ پھوٹتے ہیں، اور ان کے دھوئیں سے ایک یوم ذلہ چھا جاتا ہے، اور اسی کے نتیجے میں کسف من السماء ایک قسم کا پتھر برستا ہے ان پر، اور وہ پتھروں کا برساؤ جو اطراف شام پہاڑ کے ٹکڑے اڑ اڑ کے لوگوں پر گرتے ہیں، وہ بستیوں کو ملیامیٹ کر دیا کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو زلزلوں کی تاریخیں ہیں ان سے ثابت ہے کہ پھر ایک ایسا خوفناک جھٹکا بھی آتا ہے جو جس پہ صحت وعدہ مرکوز ہو جاتی ہے، گویا کہ مسلسل ایک وقفہ نہ دینے والا عذاب چل رہا تھا، پھر بالآخر وہ جھٹکا وہاں پہنچ جاتا ہے جو بستیوں کو تہہ والا کر دیتا ہے۔ بس پتھروں کا اوپر سے اترنا تہ و بالا کرنے کے لیے کافی نہیں، لیکن یہ جو سلسلہ شروع ہوا ہوا ہوتا ہے، جتنی بھی آپ ڈاکیومنٹریز دیکھیں زلزلوں اور بستیوں کے دبنے کے متعلق، وہاں بلا استثناء آپ کو یہ بات نظر آئے گی کہ آتش فشاں پہاڑ پہلے پھٹتے ہیں، آگ اگلتے ہیں، اور پھر بالآخر ان کے پتھراؤ کے بعد وہ جھٹکا جو شاید پہلے سے چلا ہوا ہو، اس وقت وہاں پہنچتا ہے جب قوم کے لیے کسی قسم کا بھاگنے کا کوئی سوال ہی باقی نہیں رہتا، کہ وہ جس حالت میں بھی ہوں اس میں پکڑے جاتے ہیں۔ تو حضرت صالح کی قوم کے ساتھ بھی یہی واقعہ ہوا ہے۔ وہ جو میں کہہ رہا تھا بظاہر اختلاف ہے، وہ اختلاف نہیں ہے، صحت واحدہ کے اندر وہ سارا عذاب شامل ہے، اور اس کا تعلق حضرت صالح کی قوم کا ایک اور جگہ ذکر ملتا ہے جس کی تشریح میں لمبا مضمون بیان کرنا پڑے گا، وہ میں نے ذہن میں رکھا ہوا ہے۔ وہ آیت گزر چکی ہے پہلے، یہ آنے والی ہے، گزر چکی ہے، تو اب تو اس وقت نہیں ہے کہ اس کو چھیڑا جائے، یا اب دوبارہ واپس نہیں آنا اس پہ، تو پھر نکال ہی لیں اس کو۔ یہ سارے جو الجھن والے مسئلے ہیں وہ ایک ہی دفعہ طے ہو جانے چاہیے۔ اب جو بظاہر اختلاف ہیں ان میں ایک یہ مثال بھی ہے، جب تک یہ نہ آپ سمجھیں کہ مدین کی قوم بہت وسیع قوم تھی اور ان کا ایک دارالحکومت بھی تھا، اور حضرت صالح اسی قوم کے ایک حصہ اس سے کچھ دور ہٹ کر ایسی جگہ پر آئے ہیں جو اس کے علاوہ جن کی قوم پر عذاب اس کے علاوہ اور قسم کا آیا ہے جتنا مدین کے مرکز پر یعنی دارالحکومت پر آیا ہے. دونوں کا نقشہ ہی مختلف ہے بالکل. اور اس ضمن میں ابھی میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا, میں نے تمام تفاسیر تمام غرائب القرآن وغیرہ کا مطالعہ کیا, وہ سارے یہاں آ کے خاموش ہو جاتے ہیں, اس چیز کو اٹھاتے ہی نہیں. اس لیے کہ ایمان ہے کہ قرآن میں تضاد نہیں ہو سکتا, مگر سمجھ نہیں آئی کہ اس کا حل کیا ہے. اس وجہ سے جو بھی تقوی شعار لوگ ہیں وہ خاموش رہے ہیں, لیکن اس وجہ سے کہ وضاحت نہیں سمجھ سکے, وضاحت کر نہیں سکے. تو چونکہ اب یہ آیت پہلے گزر چکی ہے, اس لیے مجھے اس مضمون کا خیال بعد میں آیا, میں اب آپ کے سامنے کھول دیتا ہوں اس کو. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا. ذکر کس کا چل رہا ہے؟ حضرت صالح کا. أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ. تو اس کے نتیجے میں اچانک وہ دو گروہوں میں بٹ گئے اور وہ آپس میں جھگڑا کرنے لگے. قَالَ يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ. حضرت صالح نے فرمایا, اے میری قوم تم بدی کی کیوں جلدی کرتے ہو نیکی کی بجائے, قبل الحسنہ نیکی سے پہلے بدی کیوں چاہتے ہو, کیونکہ بدی کے بعد پھر نیکی آئے نہیں کرتی. تو جو برا سلوک ہے اس کو اگر تم نے اپنے اچھے سلوک کی راہ میں حائل کیا, اس کو پہلے مانگا, تو پھر وہ اچھا سلوک آئے گا ہی نہیں. اچھا سلوک مانگو جس کے بعد پھر بدی نہیں آئے گی. یہ مضمون ہے جو تفسیری اس میں شامل ہے. قالو تیرنا بکا و بماک. انہوں نے کہا ہم برا شگون لیتے ہیں تجھ سے اور ان سے جو تیرے ساتھ ہیں. حضرت صالح نے فرمایا, طائرکم عند اللہ بل انتم قوم تفتنون. تمہارا بدشگون تو خود تمہارے پاس ہی ہے اور تم ایک ایسی قوم ہو جو آزمائش میں مبتلا کیے جا رہے ہو. اب سنیں, وَقَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسَّةُ رَاتٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ. اب کیا اسی مدینے کی بات ہو رہی ہے جس مدینے پر یہ عذاب آیا؟ وہ فسادی کون ہے وہاں, اور وہ نو فسادی لوگ کون تھے؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں جا کے آپ کو خاموشی دکھائی دے گی. وہ جو تصویر کشی ہے جو میرے ذہن میں قرآن کریم کے مطالعے سے ظاہر ہوئی ہے, اس کے روح سے مدین ایک بہت بڑی قوم تھی. حضرت صالح کی قوم کا جہاں آباد تھی وہ دارالحکومت نہیں تھا. اب اسی قوم کے دارالحکومت کا ذکر شروع ہو گیا ہے, کیونکہ یہ ذکر حضرت صالح کی قوم سے بالکل مختلف ذکر ہے.
سمجھ نہیں سکا. ایک بات میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ مدین کے ذکر میں تو حضرت شعیب کا ذکر ملتا ہے, ولا مدین اخاہم شعیب.
ٹھیک ہے,
تو حضرت صالح ان کے ساتھ ہی تھے کوئی نبی؟
نہیں, الگ الگ وقتوں میں آئے ہیں. یہ تو آپ بتاؤ, ان کا زمانہ بہت پھیلا پڑا ہے, الگ الگ وقتوں میں آئے ہیں, قوم کے الگ الگ حصوں پہ آئے ہیں, اور ان سب حصوں کی تفصیل کا خلاصہ ان آیات میں ہے جو میں بیان کر چکا ہوں پہلے. یہاں میں اور بات بیان کر رہا ہوں, اس پر غور کریں کہ ذکر تو حضرت صالح کا چل رہا ہے. حضرت صالح کے ذکر میں تلاش کرنے ہر جگہ کہیں بھی کسی نو مفسد لوگوں کا ذکر نہیں ملتا. یہ ملتا ہے حضرت صالح کی قوم, انہیں اونٹنی کی کونچیں کاٹیں اور پھر ان کو عذاب نے لے لیا اس کی جو بھی نوعیت تھی. لیکن ان کے اس شہر میں جہاں یہ واقعہ ہے اونٹنی والا, وہاں نو آدمیوں کے ذکر کا کوئی سوال ہی کوئی نہیں, کسی نو فتنہ پردازوں کا وہاں ذکر نہیں ہے. اب یہاں صالح کا مضمون بیان ہوتے ہوتے اچانک قوم مدین ہی کی ہے یا سمود ہے, مگر یہ فرمایا جا رہا ہے وَقَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَحَتٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ. یہ واقعہ حضرت صالح کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا, سمجھے؟ اور وہ کون نو تھے اور ان کا کیا طریقہ تھا, اور جس طریقے پر انہوں نے کہا ہے کہ ہم قتل کریں گے, وہ حضرت صالح ہو ہی نہیں سکتے. وہاں اور کوئی نبی ہے, سمجھ گئے ہیں بات کو؟ اب میں اور کھولتا ہوں. فی الارض ولا یصلحون, مرکز میں نو تھے. اور یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے کہ پاکستان کے مرکز میں بھی نو ملا اکٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے بھی ایک فتنہ برپا کیا تھا, اور وہ کسی طرح اسلام کرنے کی نہیں کرتے تھے بلکہ فساد پہ تلے ہوئے بیٹھے تھے. تو یہ اشارے جو ہیں یہ قرآن کریم اس طرح کرتا چلا جاتا ہے کہ ماضی کے واقعات جو مستقبل میں دہرائے جانے والے ہیں اس کی طرف اشارہ ہو جاتا ہے. بین ہی اس طرح دہرائے جائیں یا نہ یہ الگ مسئلہ ہے, لیکن اشارہ ضرور ان کی طرف پایا جاتا ہے. اب دیکھیں, میں ابھی آپ کے سامنے بات کھولتا ہوں. کان فی المدینہ تسعۃ راہتن, یہاں نو افراد مراد ہیں, کیونکہ ڈکشنریاں راحت کا یہی ترجمہ دیتی ہیں اور حضرت مسلم مؤود نے بھی یہی دیا ہوا ہے کہ نو افراد تھے. میرا استنباط یہ ہے کہ وہ نو افراد قوم کے نمائندہ افراد تھے, کیونکہ قرآن کریم نے جو نتیجہ نکالا ہے اس میں ساری قوم کو ملوث کیا ہے. اس لیے نو گنتی کے نو ہونے کے باوجود وہ نو نہیں تھے, بلکہ تمام مفسد فرقوں کے نمائندہ تھے. اب یہ بات آگے قرآن کریم خود کھول دے گا. قالوا تقاسموا باللہ لنبیتنہ واہلہ ثم لیقولن لولیہ ما شہدنا مہلک آلہ و انا لصادقون. اب یہ تو حضرت صالح کی قوم سے واقعہ نہیں گزرا. امر واقعہ یہ ہے کہ اس وقت جو پہلا فساد ہوا تھا برپا پاکستان میں بھی, جس کا آغاز اسلام آباد سے ہوا تھا, اس میں ان کا یہ فیصلہ تھا, یہ نیت تھی کہ وہ مجھے وہیں قتل کر دیں گے. اور لولیے سے مراد یہ ہے جماعت, ان کو یہ کہیں گے کہ ہمیں تو نہیں پتہ کس نے کیا. یہی وجہ تھی کہ اس وقت کے ڈپٹی کمشنر نے مجھے فوری پیغام بھجوایا تھا کہ مجھ سے وجہ نہ پوچھیں, کیونکہ اس کو حکومت کا ایک راز معلوم ہو گیا تھا جس کے نتیجے میں وہ نیک انسان تھا, متنبع کرنا چاہتا تھا, مگر مجھے وجہ پوچھنے کی اجازت نہیں دی. وجہ نہ پوچھیں لیکن فوری طور پر یہاں سے نکل جائیں. اور بعد میں جو ہمارے نمائندوں نے وہاں رپورٹ دی, اس میں میجر شاہ محمود بھی تھے اس زمانے میں, پتہ چلا کہ بڑے بڑے جتھے آئے ہوئے تھے, ان نو ٹیلوں کے جتھے, ٹولوں کے جتھے, اس میں پٹھان بھی شامل تھے، دوسرے بھی شامل تھے، اور ارادہ یہ تھا کہ وہ اچانک حملہ کر کے تو مجھے ڈسٹروائے کر دیں گے، اور اس میں بہت بڑا فتنہ تھا، میری ذات کا سوال نہیں تھا، بلکہ یہ اس وقت کے ڈکٹیٹر ضیاء کا یہ منصوبہ تھا کہ اس طرح جماعت افراتفری میں مبتلا ہو جائے گی، جماعت کو جڑوں سے اکھیڑ دینے کا منصوبہ تھا، اور اللہ نے اس طرح مدد فرمائی کہ ایک آدمی کے ذریعے پیغام بھجوا دیا، چنانچہ ہم نے مشورہ کیا، میں نے کہا یہ ہمیں تو مجھے تو کوئی ایسی بات نظر نہیں آ رہی بظاہر، لیکن چونکہ انہوں نے کہا ہے اور یہ ہمدردی کا پیغام ہے، ہمیں ابھی نکل جانا چاہیے۔ چنانچہ جب ہم نکل کے گئے ہیں تو پیچھے سے وہاں شور پڑ گیا کہ وہ تو غائب ہے، کئی پوچھنے والے وہ کوٹھی جو تھی وہاں آیا کرتے تھے، تو میجر صاحب کو بھی یہ سارا واقعہ یاد ہے۔ اس لیے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ قرآن کریم میں جو ذکر ملتے ہیں ان کو غور سے دیکھنا چاہیے کہ یہ ذکر کیوں ہے، اور اچانک صالح کی قوم کے بعد ایک اور ذکر کیوں چل پڑا ہے۔ المدینہ میرے نزدیک مرکزی مقام کو کہتے ہیں، اور اسی میں اس کی کنجی ہے۔ المدینہ دارالحکومت کو کہتے ہیں، بس اس کا ترجمہ یہ بنے گا کان فی المدینہ تیتسوۃ راتن، اس کے دارالحکومت میں، مدین قوم کے دارالحکومت میں یہ ٹولہ تھا 3-9 کا، اور انہوں نے یہ اسکیم بنائی تھی، وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا، ایک ان کی تدبیر تھی، ایک اللہ کی تدبیر تھی، اور ان کی تدبیر کو خدا کی تدبیر نے الٹا کے رکھ دیا، کچھ پیش نہیں گئی۔ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ، بس یہ بھی تو غور کر کہ ان کے مکر کا انجام کیا ہوا۔ اَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ، ہم نے ان کو ان کی ساری قوم کو تباہ کر دیا۔ اب یہ میں کہہ رہا ہوں، اگر وہ 9 شخص ہی تھے صرف فسادی، تو وہ تو شہر میں فساد کرتے تھے، جن اپنے ہی لوگوں پر ظلم کر رہے تھے نا، وہ تو پھر اسی شہر کے بسنے والوں پر اگر وہ ظلم کرتے ہیں، فساد کرتے ہیں، تو صرف شہر میں وہ لوٹ مار کر رہے ہیں، وہ ان کو ذمہ دار قرار دینا چاہیے تھا، ساری قوم کو کیوں برباد کیا؟ یہ استنباط ہے کہ وہ قوم کے نمائندہ تھے، بلکہ ساری قوم ان کے پیچھے تھی۔ احمدیت کی مخالفت میں یہ قطعی حقیقت ہے کہ ساری قوم ان ملوں کے پیچھے ہوتی ہے، اور معاملات میں بٹ کے الگ ہو جائیں، مگر اس فتنے اور شرارت میں پوری قوم پیچھے ہو جایا کرتی ہے۔ اب دمرنا کے تعلق میں جو میں پریشان ہوتا ہوں یا سمجھتا ہوں کہ اس کا ایک معنی یہ بھی کیا جا سکتا ہے، اس وقت جو ان کی حالت ہے وہ دمرنا والی ہے، اس قدر پھٹے پڑے ہیں آپس میں، اس قدر ظلم ہو رہے ہیں، بستی بستی، شہر شہر، قریہ قریہ، اخبار کسی دن کا اٹھا لیں، اس قدر طبیعت منغوز ہوتی ہے دیکھ کر، قتل و غارت، بے حیائی، بچوں کو اغوا، بچوں کو زبردستی لیبر میں ڈالنا، یہ ساری مسلمانی کی علامتیں ہیں، ان میں ایک بھی نہیں ہے جو ملنا کے نزدیک خدا تعالیٰ کی اخوبت کے لائق ہے، کہ جو مرضی کرو، صرف نبوت کا انکار کر دو، بس سب خیر ہی خیر ہے، پھر اللہ تمہیں پوچھے گا بھی نہیں کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ یہ فساد ہے اصل میں، جس فساد کا ذکر ہے وہ یہ، انہوں نے فساد برپا کیا ہوا تھا ساری دھرتی پر، ہر خبیص بات کا حکم دیتے تھے، ہر اچھی بات سے روکتے تھے، اور سمجھتے تھے کہ ہم اصلاح کر رہے ہیں اور ہمیں پوچھا نہیں جائے گا۔ آگے جو ہے حصہ وہ ہے جو ڈر والا حصہ ہے، جہاں تک تو مجھے تسلی ہو جاتی ہے کہ چلو جو ہونا تو ہو گیا. آگے فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. اب دیکھ لو ان کے ہی گھر ہیں جو خاویتاً وہ خالی پڑے ہوئے نشان کے طور پر رہ گئے ہیں، گرے ہوئے اپنی حالت پر. خاویہ جو بستی مثلا زلزلے سے یا کسی چیز سے الٹ کے رہ جائے، اس میں کوئی بس نہ سکے پھر. تو دونوں مفہوم اس میں ہیں، خالی ہونے کے بھی اور گرے ہوئے ہونے کے بھی. فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. اور ہم نے ان کو جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا کرتے تھے ان کو ہم نے نجات بخشی. یہ دوسرا حصہ ہے، اس کے متعلق فکر ہے اور حالات بڑی تیزی سے اس طرح بڑھ رہے ہیں، کیونکہ اب ایران کی جنگ جو شروع ہو رہی ہے اس کو روکنے کی انہوں نے ہر ممکن کوشش کی ہے مگر رک نہیں رہی. اور ایران آج کل تجزیہ کر رہا ہے عراق کے ساتھ جو ان کی جنگ ہوئی تھی، اس نتیجے میں ان کو کیا دینا پڑا، کیا کھویا اور کیا حاصل کیا، وہ موازنہ کر رہا ہے اسی سے. لیکن اس میں بھی اس وقت امریکہ کی پوری تائید عراق کو حاصل تھی، اور ایرانی قوم میں یہ بہادری ہے، دے ڈیڈ اٹ. جب وہ فیصلہ کر لیں کہ ہمارا انتقام کا حق ہے تو پھر وہ عواقب سے بے پرواہ ہو جاتے ہیں. تو اب بھی اگرچہ یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ عراق کے عواقب دیکھ رہے ہیں، مگر میرے خیال میں یہ صرف ٹالنے کا ایک بہانہ ہے. وہ دیر کر رہے ہیں کچھ تاکہ اتنی دیر میں اپنے تنصیبات کو مستحکم کر لیں. اس کے مقابل پر امریکہ بھی ان کو پوری مدد دے رہا ہے اور میزائلز وغیرہ کے ساتھ انہوں نے بارڈر کو ملوجن کر دیا ہے. اس طرف بھی تیزی آ رہی ہے، کابل کی طرف بھی گولہ باری کے لحاظ سے. سوال یہ ہے کہ اگر یہ جنگ چھڑ گئی تو کیا ہندوستان اس سے استفادہ نہیں کرے گا؟ یہ ہے سوال. اللہ تہینہ مناس کا جو نقشہ ہے وہ یہ بنتا ہے، اگر یہ جنگ چھڑ جائے تو ناممکن ہے کہ ہندوستان اس سے استفادہ نہ کرے، اور اگر ہندوستان الجھا لے پاکستان کو تو طالبان کی براہ راست سرپرستی وہ نکال ہی نہیں سکتے. پھر وہ جو مسلمان ریاستیں ہیں وہ کھل کے مسعود کی اور دوسری وہ کھل کر حملہ کر کے تو طالبان کو ہر طرف سے گھیر سکتے ہیں، اور ان پر بھی وہی حاسبہ آنی چاہیے ان کے حالات کے نتیجے میں، اور لگتا ہے وہی آگے آئے گی. تو فکر یہ ہے کہ اگر پاکستان اس جنگ میں ملوث نہ بھی ہو، جیسا کہ اس نے فیصلہ کر لیا ہم پیچھے ہٹ جائیں گے، تو ہندوستان جب استفادہ کرے گا تو کیا یہ جنگ چھڑ کر ایٹمی جنگ میں تبدیل ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ اگر ایٹمی جنگ میں تبدیل ہو جائے تو پھر بہت سی بستیاں ہیں جو خاویہ ہو جائیں گی، بہت سے شہر ہیں جو خاویہ ہو جائیں گے. لیکن اس صورت میں پھر احمدیوں کے بچنے کی جو پیشگوئی ہے اس میں گزشتہ کے حوالے سے، وہ اب غور کرنا چاہیے تاریخ پر کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو نکالا تھا. وارننگ جو دی گئی اس کے نتیجے میں ایک تو یہ امکان ہے کہ بڑے بڑے شہروں کو چھوڑ کر اس وقت جب کہ آثار ظاہر ہو چکے ہوں پورے، پہلے ہی سے دوسرا انتظام ہو جن بستیوں کی طرف منتقل ہونے کے لیے ان کے پاس پہلے سے ساز و سامان موجود ہو، اور یہ ممکن ہے، ایسی پلاننگ کرنا این ممکن ہے، احمدیوں کے لیے ممکن ہے، سب کے لیے ناممکن ہے۔ احمدیوں کی تنظیم اور ہے، ان کی تعداد نسبتاً کم ہے، ان میں بھائی چارہ، ہمدردی ہے، ایک دوسرے کی خاطر قربانی کر سکتے ہیں۔ تو بیشتر اس کے کہ افراتفری کا عالم ہو، افراتفری کے احتمال کے پیش نظر منصوبہ بننا ضروری ہے، اور یہ لوگ مل کر وہ منصوبہ بنا ہی نہیں سکتے، جو مزید زور مار لیں ناممکن ہے ان کے لیے۔ بس اسی حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ جماعت پاکستان، یہ کھلی بات ہے، اس میں کوئی چھپانے کی بات نہیں، اس احتمال کو پیش نظر ضرور رکھ لے، جس احتمال کو خود ان کے دانشور بھی رول آؤٹ نہیں کرتے، اور بار بار جو پیغام بھیجا جا رہا ہے حکومت پاکستان کی طرف سے ایران کو، اس میں یہ بات داخل ہے کہ یہ جنگ فلیئر اپ کر کے ایٹمی جنگ میں تبدیل ہو سکتی ہے، اور یہی پیغام امریکہ نے بھیجا ہے ایران کو سمجھانے کے لیے اپنی طرف سے، حالانکہ طالبان کو سمجھانا چاہیے تھا کہ یہی جنگ اگر شروع ہو گئی تو یہ نہ سمجھنا کہ یہ یہاں محدود رہے گی، کہ ایٹمی جنگ میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ وہ ایٹمی جنگ جو ہے وہ طالبان کے بس میں نہیں ہے، وہ ہندوستان اور پاکستان کے بس میں ہے۔ تو اس وجہ سے میں ملا رہا ہوں کہ ہندوستان کے لیے دو قسم کے امکانات ہیں، یا تو یہ کہ ہندوستان کا دباؤ اتنا بڑھ جائے کہ پاکستان مجبور ہو جائے ایٹمی جنگ پر، اس خیال سے کہ ان کے زیادہ بڑے بڑے شہر برباد ہو جائیں گے، اس کی نشانہ ان کا کر لیا گیا ہو۔ لیکن دوسرا امکان یہ ہے کہ پاکستانی فوج زیادہ جرأت اور بہادری کا مظاہرہ کرے اور ہندوستان پر دباؤ بڑھ جائے، اور ہندوستان کے پاس جو کشمیر رہ گیا وہ بھی خالی کرنا پڑے۔ اگر یہ ہوا تو پھر ہندوستان بالکل تردد نہیں کرے گا کہ پاکستان کے اوپر ایٹمی حملہ کر دے۔ اس کے متعلق وہ پہلے اشارہ کر چکے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہندوستان تو بہت گہرا ہے، ہندوستان میں اتنے بڑے شہر ہیں، اتنی دور دور تک پھیلے ہوئے اندر گھسے ہوئے ہیں کہ تمہارا بس ہی نہیں چل سکتا کہ سب کو تباہ کرو، لیکن ہمیں تو گنتی کے چند شہر تباہ کرنے ہوں گے، کراچی، لاہور اور اسلام آباد، یا جو بھی وہ چن لیں جو ذہن میں ہیں ان کے۔ کہتے ہیں ہم آسانی سے یہ کر سکتے ہیں، اس لیے یہ نہ سمجھنا کہ تمہارا پلڑا بھاری ہے، باوجود اس کے کہ تم ایٹومک طاقت میں ہمارے برابر ہو چکے ہو، جس کو کہتے ہیں اسٹریٹیجیکلی، فنون حربیہ کے اعتبار سے اگر سارے عوامل کو دیکھیں تو پھر پلڑا پاکستان کا بھاری دکھائی دیتا نہیں، اور ہندوستان کی یہ دھمکی کھول کر اس بات کی تائید کر رہی ہے۔ تو ان کے اوپر یہ مضمون چل رہا ہے، اس لیے میں ڈر رہا ہوں، یہ مضمون پورا کھل گیا ہے، ایسا واقعہ ہو چکا ہے، ان لوگوں کا یہ حال تھا، اب ان کے گھر خاویہ پڑے ہوئے ہیں۔ یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اسے پہلے قوم کو ہدایت دے دے، اور اکثریت اگر ہدایت پا جائے تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے پھر ان فسادیوں کی بد کرداریوں کا کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ یہ خاص طور پر آج کل میں اپنی دعا میں اس کو شامل کر رہا ہوں بڑی شدت کے ساتھ، کیونکہ مزقہم کل ممزقین کی دعا کے نتیجے میں جو قرآن نے ہمیں سکھائی ہوئی ہے، ان کے دشمن بڑے بڑے شریر تو پکڑے جائیں گے لیکن قوم کو بھی تو عذاب دیا جا ہو سکتا ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ایسے ہی ایک موقع پر جب آپ کو اشارتاً کہا گیا کہ ان لوگوں کی تباہی کی دعا کریں تو آپ نے فرمایا وہ دعا کی اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون, اے میرے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے کیونکہ جانتے نہیں ہیں. تو میرا بھی یہی تجزیہ ہے کہ بھاری اکثریت پاکستانی عوام الناس کی جانتے نہیں بیچارے, اور یہ حال بنگلہ دیشیوں کا بھی ہے ہندوستانیوں کا بھی ہے مگر خاص طور پر پاکستان کا, کیونکہ جب بھی ان کو پوری طرح علم دیا گیا جب سننے کو تیار ہو گئے ایک دفعہ اور علم دیا گیا تو سوائے چند کٹھر متعصب مولویوں کے جو بدکرداری کے لحاظ سے خدا کے نزدیک مرزدہ ہیں, عامۃ الناس کو جب بھی پتہ لگا ہے انہوں نے حیرت انگیز تبدیلی دکھائی ہے, اور تبدیلی دکھاتے ہوئے بہت سے ایسے ہیں جو اندر سے بدل چکے ہیں مگر ڈرتے ہیں. پس جب یہ بڑی تباہی آ کے کھول دے معاملے کو یا اس سے پہلے جو آثار ظاہر ہو جائیں ان سے ڈر کر ہو سکتا ہے وہ ہدایت کی طرف راجع ہو جائیں اور پھر یہ بڑی تباہی ٹل جائے. اب کثرت سے مجھے خطوط مل رہے ہیں, ملنے والے بھی اپنے رشتہ داروں دوستوں کا ذکر کر رہے ہیں. پرسوں کی ملاقات میں کسی نے مجھے بتایا کہ ان کے ایک معزز رشتہ دار ہیں, کافی بارسوخ کراچی میں رہتے ہیں, وہ ایک دفعہ یہاں آئے تھے تو ہمارے آڈیو ویڈیو بھی دیکھ چکے ہیں ان کے پاس جن کی خاتون کے گھر میں ہم مانتے, اور اس کے بعد سے وہ پھر وہاں بھی انہوں نے کوئی سلسلہ رکھا ہوا ہے لیکن چھپ کے کرتے ہیں جو بھی کریں. وہ بتا رہی تھیں کہ ان کے مسلسل پیغام مل رہے ہیں, فون آ رہے ہیں کہ میرے لیے دعا کریں, اور دنیاوی دعا کی ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے, کوئی مالی ضرورت نہیں, کوئی دنیاوی مشکل نہیں, کھاتے پیتے بچے سر ہر لحاظ سے تجارتیں ٹھیک. تو جب وہ زور دے کے کہتے ہیں تو انہوں نے مجھے بتایا کہ صاف نظر آ رہا تھا کہ روحانی حالت کے لیے دعا کی تاکید کر رہے ہیں. تو ایسے لوگ پھنسے ہوئے ہیں اور ان کی تعداد اس سے بہت زیادہ ہے جو ہمارے علم میں ہے. بس اگر عامۃ الناس میں سے ایک کثیر تعداد ان خطرات کو بھانپتے ہوئے اور دیکھتے ہوئے احمدیت کی طرف مائل ہونے لگ جائے تو اس طرح قوم بچ سکتی ہے, کیونکہ کوئی عذاب کا وعدہ قطعی ان معنوں میں نہیں ہوا کرتا کہ قوم بدل بھی جائے تو عذاب ضرور آئے گا. سمجھ گئے؟ یہ وجہ ہے جو میں نے کہا تھا کہ اس آیت کو دوبارہ ابھی چھیڑ دیتے ہیں, وہی مضمون ہے جو پہلا تھا لیکن اس تعلق میں اس کا ذکر کرنا ضروری تھا. ٹھیک ہے, اب ہم باقی باتیں شروع کر دیتے ہیں. باقی آیات وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, اور یقین ہم نے قرآن کو نصیحت کی خاطر آسان بنا دیا, بس کیا ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا. کذبت قوم لوط بالنذر, قوم لوط نے بھی انذار کو جھٹلا دیا تھا. انا ارسلنا علیہم حاصبا, یقیناً ہم نے ان پر پتھروں کا مہ برسایا سوائے آل لوط کے, انہیں ہم نے صبح پھوٹتے وقت بچا لیا. الا نجیناہم بسحر, صبح پھوٹتے وقت ہی بچایا گیا ہے نا, تو سحر کے مضمون میں وہ سارا عرصہ سحر شامل ہے. نعمت من دینا, اپنی جنات سے ایک نعمت کے طور پر. کذالک نزی من شکر, اسی طرح ہم جزا دیا کرتے ہیں, ہم اسے جزا دیا کرتے ہیں جو شکر کرے. ولقد انذرہم بطشتنا فتماروا بالنذر, اور اس نے بھی ان کو ہماری پکڑ سے ڈرایا تھا، یا اس سے کیا مراد ہے؟ حضرت لوط، یعنی بن نظر تو انذار ہے نا، مگر وہاں ڈرانے والوں کا ذکر نہیں، کیونکہ سارے ڈرانے مختلف ڈرانے والے نہیں آئے تھے، ڈرانے والا ایک ہی آیا تھا یعنی حضرت لوط، تو پہلے انذار کا ذکر ہے، پھر اس ڈرانے والے کا ذکر اب آ رہا ہے، یعنی ترتیب بظاہر آگے پیچھے ہے مگر ہے نہیں، پہلے انذار کو انہوں نے نہیں سمجھا، نہیں قبول کیا، تباہ ہو گیا. وہ انذار کیسے دیا گیا تھا؟ یہ پہلے چونکہ نبیوں کا ذکر چلتا چلا آ رہا ہے، اس لیے اب حضرت لوط کے ذکر وہ یہاں چڑھا گیا ہے. وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ، پس اس نے یعنی لوط نے ان کو ہماری پکڑ سے ڈرایا تھا، پھر بھی وہ انذار کے بارے میں متردد رہے. یہاں نذر کو المفردات نے اس موقع پر نذر کا معنی متفرق نذیر نہیں بلکہ انذار ہی کیا گیا ہے، انذار ہی لیا ہے. وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ، اور انہوں نے اپنے مہمانوں سے متعلق اسے اپنے مہمانوں سے متعلق پھسلانا چاہا، ان کی حفاظت سے باز رکھنے کے لیے پھسلانا چاہا، ان کے دفاع سے باز رکھنے کے لیے پھسلانا چاہا. فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ، تو ہم نے ان کی آنکھیں بے نور کر دیں، بس میرا عذاب اور میرے ڈرانے کا مزہ چکھو. آنکھیں بے نور کر دیں سے کیا مراد ہے؟ باقی جگہ جو اس کا تذکرہ ملتا ہے اس میں ان کے اندھے ہونے کا ذکر نہیں ملتا. آنکھیں بے نور کر دی سے میں یہ مراد سمجھتا ہوں کہ ان کی عقلیں ماری گئیں. خدا تعالیٰ چاہتا تو اس وقت بھی بچا سکتا تھا، مگر اللہ نے اپنی تقدیر کا ایک پہلے سے حساب مقرر کر رکھا ہوتا ہے. اس وقت وہ گنتی کے چند لوگ تھے، بجائے اس کے کہ وہ منصوبے کو صبح پہ ٹالتے، بندے ہو گئے اور اس یقین سے اندھے ہوئے کہ جا کہاں سکتے ہیں. چونکہ یقین حاصل تھا کہ یہ ہمارے نلغے میں ہے، ہمارے قبضے میں ہے، اس لیے فرمایا تمسنا آگنا. بس میرا عذاب اور میرے ڈرانے کا مزہ چکھو. وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ، اور یقیناً ان کے پاس صبح کو ایک ٹھہر جانے والا عذاب آ گیا. یہ ٹھہر جانے والا عذاب، اور یہ پہلی ساری باتیں جو میں قرآن کے حوالے سے بیان کر دوں ایک ہی چیز کے مختلف نام ہیں. عذاب پھر توقف نہیں کیا کرتا، ٹھہر جاتا ہے جب تک کہ اس کے مقاصد پورے نہ ہو جائیں. فذوقی ذوقوا عذابی و نذر، بس میرا عذاب اور میرے ڈرانے کا مزہ چکھو. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کی خاطر آسان بنا دیا، بس کیا ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا. وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ، اور یقیناً آل فرعون کے پاس بھی ڈرانے والے آئے. آل فرعون کے پاس کئی ڈرانے والے آئے ہیں، صرف نذر ہی نہیں آئے بلکہ کئی ڈرانے والے آئے ہیں، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، اور پھر وہ نبی جس کا ذکر نام نہیں لیا گیا. اور پھر انہی کی قوم میں سے ایک شخص، کوئی نبی نہیں تھا مگر ڈرانے والوں میں شامل تھا. کذبوا بآیاتنا کلہا، انہوں نے ہمارے تمام تر نشانات کا انکار کر دیا، ہم نے ان کی عقوبت غالب صاحب عزت مقتدر کی پکڑ کی طرح کی. اور یہ ترجمہ جو ہے یہ لمبا ہے ایک چھوٹی آیت کا، مگر غور کریں تو اس کے سوا میرے نزدیک دوسرا ترجمہ نہیں بنتا. کذبوا بآیاتنا کلھا، انہوں نے تمام تر آیات کا انکار کر دیا. فأخذناهم أخذا عزیز مقتدر، عزیز کے اندر ایک غالب عزت والا معنی آتا ہے، مقتدر جو فیصلہ کر لے اس کو کرنے پر قادر ہو پوری طرح، اور اس کے قبضہ قدرت سے اس وقت کوئی چیز باہر نہ ہو، تو اس کی پکڑ کی طرح پکڑا ہے. پھر یہ نہیں فرمایا کہ اسے پکڑ لیا اللہ نے، ہم نے پکڑ لیا ایک ایسی پکڑ کے ساتھ، ایسی شان کے ساتھ جو عزیز مقتدر کی پکڑ کی شان ہونی چاہیے. اکفارکم خیر من اولائکم، کیا تمہارے زمانے کے کفار ان سے جو تم جیسے ہی تھے بہتر ہیں، یا تمہارے لیے صحیفوں میں بریت کی کوئی ضمانت ہے؟ اب اس کا جو آیت کا ٹیکسٹ ہے اس کے ساتھ اس کو ملا کے میں بتاتا ہوں. اکفارکم خیر من اولائکم، کیا تمہارے کفار تمہارے ان جیسوں سے بہتر ہیں؟ اولائکم کیا ہوا پھر؟ تمہارے ان جیسوں میں پچھلے زمانے کے سارے کفار آ گئے ہیں، تم ہی تھے جو پہلے بھی انکار کیا کرتے تھے، تم جیسے ہی تھے جو پہلے بھی انکار کیا کرتے تھے، تو تم بحیثیت کافر جو پہلے ہو گزرے ہو، کیا اب جو ظاہر ہوئے ہو ان سے مختلف ہو؟ پس جب پہلے کافروں سے کوئی رعایت نہیں برتی گئی تو تم سے کیسے برتی جائے گی؟ ام لکم براءۃ فی الزبر، اور پھر تمہیں اطمینان کیوں ہے؟ کیا تمہارے لیے الہی صحف میں کسی برات کا ذکر ہے کہ فلاں وقت جو قوم ہوگی اس کو ہم نہیں پکڑیں گے؟ دو ہی شکلیں ہیں، ایک ہے پرانے زمانے کے لوگوں کی سنت اور ان کے مقابل پر اللہ کی سنت، اور ایک صحیفوں کے وعدے. تو دونوں میں سے جب کوئی بھی نہیں ہے تو پھر تم کس مان پر انکار کر رہے ہو؟ ایک ہی ہو سکتا ہے کہ ان کو اپنی جتھے پر مان ہو اور اس پر وہ اعتماد کریں. چنانچہ فرمایا ام یقولون نحن جمیع منتصر، کیا وہ کہیں کہ ہم سب اکٹھے بدلہ لینے والے ہیں؟ اکٹھے بدلہ لینے والے سے کیا مراد ہے؟ یہاں چونکہ جنگ احزاب کے واقعہ کے ساتھ اس پرانے واقعہ کو ملانا تھا، اس لیے جمیع منتصر میں وہ دراصل جیسا کہ قریش مکہ نے ان لوگوں کو بتایا تھا جو ان کو بدر کے موقع پر سزا ملی تھی، اور پھر احد کے وقت جو وعدہ کر کے گئے تھے کہ ہم اس کا بدلہ لینے آئیں گے، ان دونوں بدلوں کا ذکر ہے. اور وہ اپنی طرف سے تمام ارد گرد سے جتھوں کو بدلے کی خاطر اکٹھا کر کے لائے تھے، اور کہے تھے ہم جمیع ہیں اس معاملے میں، ایک مجتمع ہو چکے ہیں اور ہم بدلہ لیں گے. سیہزم الجمع ویولون الدبر، اب یہ مستقبل کی زبان میں پیشگوئی کی جا رہی ہے جو ماضی پر بھی چسپاں ہو رہی ہے اور مستقبل پر بھی چسپاں ہو رہی ہے. تو فرمایا تمہارے کفار پہلوں سے بہتر ہیں، ان کو نہ زبر کی ضمانت تھی نہ گزشتہ لوگوں کی سنت سے ان کو اطمینان ہو سکتا تھا، ایک ہی بات وہ کہہ سکتے تھے کہ ہم اکٹھے ہیں. اور اکٹھا کرنے والوں کے متعلق فرمایا سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ دُبُرَ، اور تمام مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ یہ آیت کریمہ جو گرچہ بہت پہلے نازل کی گئی لیکن یہ جنگ احزاب کے اوپر چسپاں ہونے والی آیت ہے. بل سات و موعدہم و سات و ادھا و امر، بلکہ ان سے انقلاب کی گھڑی کا وعدہ کیا گیا ہے اور وہ گھڑی بہت سخت اور بہت کڑوی ہوگی. اب یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص نشان ہے جو اسی مضمون کے تعلق میں مجھے بھی دکھایا گیا جب ابھی بھٹو کے اور اس کی پارٹی اور ان جیسے لوگوں کی پکڑ کا کوئی سازا سامان نظر نہیں آ رہا تھا. اس وقت رات کو میری آنکھ کھلی ہے جو میں بستر سے، یعنی اس کی شدت سے، اس مضمون کے اچھل بھی رہا تھا، اور یہ واقعہ دو دفعہ دو طرح ہو چکا ہے. بل سات و موعدہم و سات و ادھا و امر، کہ سات ان کا معاہدہ ہے اور وہ بہت کڑوی ہوگی. بس جس طرح بھٹو کا انجام ہوا بہت کڑوا انجام تھا، اتنا کہ وہ بیان نہیں کیا جا سکتا کہ کتنا کڑوا تھا. اور اب اس کو یہ لوگ ٹالتے ہیں، اس کو شہید کہیں، جو مرضی کہیں، لیکن اس سے انکار نہیں کہ اس زمانے میں سب سے بڑا جو ان کا ہیرو تھا جس سے سارا آغاز ہوا ہے، اس کی سب سے زیادہ کڑوی پکڑ ہوئی ہے. جس شدت کے عذاب میں مبتلا کر کے آہستہ آہستہ مارا گیا ہے، اور ایک احمدی جو سپرنٹنڈنٹ جیل تھا اسی پر اعتبار کر رہا ہے، اور کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دیتا تھا، کھانا بھی اسی کے ہاتھ کا کھاتا تھا، وہی ساتھ گیا ہے، پھندا بھی اس کے سامنے غالب اس نے ڈالا یا اس کے ساتھ سامنے ڈالا گیا. اور یہ اس لیے کہ وہ ساری تاریخ محفوظ ہو کر ہم تک پہنچ جائے. تو سر دست اس پہ ختم کرتے ہیں، باقی انشاءاللہ آگے.